بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح كدرس جاريه، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. نزول قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور آج کے درس میں ترتیب القرآن. شیخ صاحب فرماتے ہیں ترتیب القرآن. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم نے یہ تو جان لیا کہ قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں، اور پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، آخر میں کون سی آیات نازل ہوئی. لیکن جب ہم موجودہ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ترتیب کچھ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ سورت العلق کی پہلی 5 آیتیں تھیں، اور آج جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سورۃ الفاتحہ ملتی ہے، اور سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کہاں پہ ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے. السلام علیکم. اور موجودہ قرآن مجید میں جو آخری سورت ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس ہے. تو آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے ترتیب السور ہے، سورتوں کی ترتیب، اس کا حکم کیا ہے. سورت سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورتیں پوری نازل نہیں ہوئی، آیات نازل ہوئی ہیں. جی دے دیں، آیات نازل ہوئی ہیں. یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، آیتوں کی ترتیب کا کیا حکم ہے، اور اس ترتیب کی دلیل کیا ہے؟ آیتوں کے اندر ہیں الفاظ، علیکم السلام، الفاظ ہیں، کلمات ہیں. کلمات کی ترتیب کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آج کے درس میں ہم 3 چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ان کی ترتیب کا حکم کیا ہے اور دلیل کیا ہے. نمبر 2، جو آیات ہیں، آیت کی ترتیب کا حکم کیا اور دلیل کیا. نمبر 3، سورتوں کی ترتیب کا حکم اور دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے. شخص فرماتے ہیں ترتیب القرآن، اس لفظ کی تعریف کیا ہے، ترتیب القرآن کا مطلب کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. یعنی قرآن مجید کی تلاوت تاليا بعضه بعضا، بعض کو بعض کے بعد پڑھنا یا تلاوت کرنا، حسب ما هو مكتوب في المصاحف، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا اس ترتیب سے کہ بعض آیات کو بعض کے ساتھ اس انداز سے پڑھنا جیسا کہ قرآن مجید میں محفوظ ہے اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور یہ ترتیب شخص فرماتے ہیں وہ ثلاثت انواع، 3 قسمیں ہیں اس ترتیب کی. النوع الاول، پہلے قسم، ترتیب الکلمات، کلمات کی ترتیب. بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، کلمات کی ترتیب اس انداز سے کہ ایک کلمہ کی جگہ آیت کے اندر کس طریقے سے ہے. وہذا اور یہ ترتیب یعنی آیت کے اندر جو کلمہ کی جو پوزیشن ہے جو جگہ ہے, وہذا ثابت بالنص والاجماع, یہ ثابت ہے نص سے اور اجماع سے. نص یعنی قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث, اسے نص کہتے ہیں. والاجماع اجماع امت. ولا نعلم مخالفا فی وجوبه, اور اس ترتیب کی مخالفت اور اس ترتیب کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا نعلم مخالفا فی وجوبه, اور ہم علماء میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں جانتے کہ یہ ترتیب واجب ہے, کلمات کی ترتیب واجب ہے. وتحریم مخالفته, اور اس ترتیب کی جو مخالفت ہے وہ حرام ہے, اس کا کوئی خلاف نہیں جانتے ہم. مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز ان يقرأ, تو یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے پڑھنا تلاوت کرنا. لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين, سورة الفاتحة کے پہلی آیت. آیت کیا ہے؟ الحمد لله رب العالمين. ایسے پڑھتے ہم. اگر کوئی شخص آ کے پڑھے لله الحمد رب العالمين, کیا حکم ہے اس کا؟ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ترتیب کی مخالفت ہے. ترتیب کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے, اور واجب کو ترک کرنا حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ النص والاجماع. اس ترتیب پر نص اور اجماع ہے. نص یہی آپ کے سامنے ہے, اور اجماع بھی اس پر منعقد ہے کہ جب بھی تلاوت کی گئی اسی انداز میں کی گئی ہر دور میں. النوع الثانی, دوسری قسم کی ترتیب, ترتیب الآیات, آیتوں کی ترتیب. دیکھیں قرآن مجید کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سورتیں ہیں. قرآن کے اندر کیا ہے؟ سورتیں ہیں. سورتوں کے اندر آیات ہے, آیات کے اندر کلمات ہیں, کلمات, اور کلمات حروف سے بنے ہیں. تو حروف تو اگر تبدیل ہوگی تو کلمے تبدیل ہو جائے گی, اس لیے حروف کی تو بات نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی رحمت نہ رہے گی نا. الفاظ کلمات ہی معتبر ہوتے ہیں. اچھا اب یہ تو جان چکے ہیں کہ کلمات کی ترتیب اس کا حکم کیا ہے. اب دیکھیں جو آیتیں ہیں اس کی ترتیب کا کیا حکم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ترتیب الآیات, دوسری قسم ترتیب کی, ترتیب الآیات ہے آیتوں کی ترتیب. بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة, اس طریقے سے کہ ہر آیت اپنی جگہ پر ہو سورت کے اندر. سورت میں ہر آیت اپنی جگہ پہ ہو. کون سی جگہ پہ ہو؟ جو جگہ کس نے متعین کی ہے؟ النص والاجماع. شیخ صاحب فرماتے اس کی دلیل وهذا ثابت بالنص والاجماع, اور یہ بھی ثابت ہے نص اور اجماع سے. وهو واجب, حکم کیا ہے؟ وهو واجب, واجب ہے. على القول الراجح, یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے على القول الراجح, اس کا کیا معنی ہے؟ بارک اللہ فیک. یعنی ایک دوسرا قول بھی ہے بعض علماء کا کہ آیتوں کی ترتیب واجب نہیں ہے, اور یہ قول مرجوح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قول نص اور اجماع کے مخالف ہے. ارے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ایسی بات کرے جو نص اور اجماع کے مخالف ہو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ جی بشر ہے, معصوم نہیں ہے. بارک اللہ فیک, بڑی پیاری بات ہے. بشر معصوم نہیں ہے, اجتہاد کیا ہے, اہل اجتہاد میں سے عالم ہے, اجتہاد کیا, اجتہاد غلط ثابت ہوا. لیکن دوسرے علماء موجود ہیں امت میں, سلف میں, جو ایک دوسرے کی غلطی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. اچھا یاد رکھیں, جب تک امت میں یہ طریقہ موجود ہے نا الرد علی المخالف بالاسلوب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم, نبوی طریقے سے مخالف کی جب آپ رد کرتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر, احترام کے دائرے کے اندر, جب تک یہ طریقہ موجود ہے تو امت میں خیر موجود ہے. جب اس طریقے سے لوگ ہٹ جاتے ہیں نا اور کہتے ہیں جس عالم نے کہا جو کچھ کہا صحیح کہا, پھر امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, پھر امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی عالم نے بات کر دی تو بس مطلب وہ دین بن چکا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ ان کا دین کی پہچان علماء کے اقوال سے ہوتی ہے. جو کچھ عالم نے کہہ دیا وہ دین بن گیا. لیکن امت اسلامیہ میں لوگوں کی پہچان کیسے, مردوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ دین سے ہوتی ہے. امام بخاری کون ہے, کیسے پہچانے ہم نے؟ ہمارے کو رشتہ دار ہے عالم دین ہے, انہوں نے حدیث کے علم میں اپنی زندگی گزاری ہے, وقف کر دی ہے. تو جب ہم امام بخاری کی کتاب میں سے کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ امام بخاری نے فرمایا یا امام بخاری کا یہ قول ہے یا امام بخاری کی ہم بات سنتے ہیں یا مانتے ہیں یا امام بخاری ہمارے لیے معتبر عالم, باقی علماء کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے اور احادیث کے علم میں مہارت حاصل کی ہے, اور اس مہارت کی گواہی پوری امت دیتی ہے. یعنی مخالفین جو ہے آج دیکھیں, جتنی بھی آج گروہ ہیں سوائے رافضیوں کے, ان کی مکاتب میں دیکھیں, لائبریریز میں دیکھیں, ایک لائبریری مجھے دیکھیں جہاں پر صحیح بخاری نہ ہو. رافضیوں کے علاوہ آپ کو امت مسلمہ میں ایک بھی لائبریری نہیں ملے جہاں پر صحیح بخاری نہ ہو. اگر صحیح بخاری نہیں ہے تو وہ لائبریری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے پہچانا کیسے؟ امام بخاری کو پہچانا جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق بات کی ہے, سلف صالح کے مفہوم کے مطابق بات کی ہے. حدیث جمع تو کیا انہوں نے, لیکن جو تبویب کی ہے یہ ان کے اپنا اجتہاد ہے, ان کے اپنی فقہ ہے, اپنی سمجھ ہے. انہوں نے باب باندھا ہے, اس کے نیچے حدیث بیان کی ہے, آیت اور حدیث کے اس جو باب جو باندھا ہے اس کی بطور دلیل آیت اور حدیث بیان کی ہے کہ میں نے یہ کہاں سے بات کی ہے. یہ آیت اس کی دلیل ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے. تو یہاں پر قول راجح جو ہے کہ سورتوں کے اندر جو آیت قرآن کے اندر جو سورتیں ہیں ان کی جو ترتیب ہے یہ واجب ہے. ولا یجوز, شیخ صاحب فرماتے وہ تو حرم مخالفت ہو, جب قول راجح پتہ چل گیا تو اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. ولا یجوز ان یقرأ, تو یہ جائز نہیں کہ اس طریقے سے پڑھا جائے. مالک یوم الدین الرحمن الرحیم بدل من الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ پڑھنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے. کہ اصل کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر کوئی شخص یوں پڑھتا ہے مالک یوم الدین الرحمن الرحیم, ہم کہتے ہیں حرام ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سورت کے اندر جو آیت کے اندر اس سورت کے اندر جو آیت کی ترتیب ہے وہ غلط ہے. اور غلط کی دلیل کیا ہے؟ اجماع اور نص, نص اور اجماع ہے. اس کی دلیل دیکھیں, ففی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں, ان عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ, سید عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ معروف و مشہور صحابی ہیں, سید زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں, جوان صحابہ میں سے معروف و مشہور صحابی ہیں, جوشیلے صحابی ہیں, اہل علم میں سے ہیں, اہل تقا, اہل ورع میں سے ہیں. 10 سال انہوں نے خلافت کی ہے, یہ بھی خلیفہ رہے ہیں, 10 سال خلافت کی ہے. اور ان کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ مکہ معظمہ جو ہے وہ دار و خلافت ہے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ مدینہ تھے. مدینہ کے بعد پھر کوفہ ہے, شام ہے, تبدیل ہوتی رہی, لیکن ان کے دور میں مکہ معظمہ ہی دار و خلافت ہی. اور سن 63 ہجری سے لے کے سن 73 ہجری تک 10 سال خلیفہ رہے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن زبیر. ان کے متعلق جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی صحابہ کو, بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا, بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں. تو یہودیوں نے کہا یہ اپنی قوم کو ناراض کر کے آئے ہیں, اس لیے ان کے اوپر نحوست ہے. اور مشرکین نے بھی یہ کہا کہ بیٹا پیدا نہیں ہوتا ان کو. تو مسلمان پریشان ہو گئے, وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تاکہ ذرا ہماری بھی کوئی بات بنے اور ان کے منہ پہ بھی تماچا لگے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, تو سب سے پہلے مولود جو ہیں صدر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے. ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوئے صدر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے تحنیق کیا تھا, جو جس کو ہم کیا بولتے ہیں, گھٹی. عام طور پہ ہم گھٹی کہتے ہیں, عربی کلام سے تحنیق, حنک سے حنک, حلق کو کہتے ہیں. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ کھجور کو اچھی طرح چبایا جائے, لکوڈ بنایا جائے, اور اس سیمی سولی سیمی لکوڈ جو مادہ ہوتا ہے کھجور کا جو آپ کے ساتھ, وہ بچے کے حلق کے اندر, یہاں پہ نہیں حلق کے اندر کر کے ڈال دیں تو بچہ اسے کھا لیتا ہے. تو سب سے پہلے جو خوراک بچے کے پیٹ میں جانی چاہیے وہ سنت طریقے تحنیق ہے. اور ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلے خوراک گئی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چبائی ہوئی کھجور کی برکت تھی. جی ہر بچے کو دینے کی یہ سنت ہے, یہ بچے کا حق ہے, اور یہ حق والد کا ہے, باپ کا حق ہے. پیر فقیہوں کو حق نہیں ہے کہ اٹھا کے جائیں فرانا پیر ہے فرانا کو کوئی دے گا, ہرگز نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام سے وکر صدیق تھے, لیکن صحابی جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا خود دیتا تھا اپنے بیٹے کو, وہاں پر نہیں لے کے جاتا تھا کہ سر وکر صدیق جا کے تحنیک کرے, نہیں. تو یہ باپ کا حق ہے اور اسے تحنیک کرنی چاہیے. عبداللہ بن زبیر اللہ عنہ کو اگر آپ جاننا چاہتے کہ عمر سن ایک ہجری میں پیدا ہوئے, آج ان کی وفات کتنا ہو گئے, 1431 سال ہو گئے. اس طریقے سے واحد صحابی ہے جن کی ہجرت کے ساتھ آپ ان کی عمر جو ہے جان سکتے ہیں. سن 73 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی عمر کتنی تھی, 73 سال. 73 سال کی عمر میں انہیں تلوار اٹھائی اور دفاع کیا, جنگ کی, اور صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہے. ذرا غور کر, 73 سال کا یہ شخص, یہ عظیم صحابی, آج 40-40 سال کے جوان بھی دو قدم دوڑتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے. یہ ہمارا حال, اپنی بات کرتا ہوں میں, یہ ہمارا حال ہے اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور 73 سال کے صحابی ہاتھ میں تلوار ہے اور صبح سے لے کے شام تک لڑتے رہے, لڑتے رہے, لڑتے رہے, سارے گر گئے, اکیلے تھے مغرب تک. خود سوچیں. سن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں, قال لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, سن عثمان بن عفان سے عرض کرتے ہیں. سن عثمان بن عفان کون ہے؟ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم, ذو النورین, تیسرے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, دو بیٹوں کے شوہر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ صحابی. یہ وہ عظیم صحابی ہے جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. جی وہ صحابی ہے جن کو بشارت دی گئی زندگی میں جنت کی. وعثمان فی الجنہ, یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے وفات کے وقت جن پر ظلم کیا گیا اور خوارج نے اور اہل بدع نے مل کر ان کو شہید کیا گیا. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور جب خون کا پہلا قطرہ گرا تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اس آیت پر یہ خون کا قطرہ جا کے گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور جتنی بھی ان کے قتل میں شریک تھے, جتنے لوگ بھی تھے, آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بھی اپنی موت نہیں مرا, ایک بھی, سب کو قتل کر دیا گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, آخری شخص جس کو قتل کیا گیا اس کی عمر 110 سال کے قریب تھی, بوڑھا ہو چکا تھا, اندھا ہو چکا تھا. حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ فلان شخص ہے یہ سن عثمان کے قاتلوں میں شامل تھا, ان کے ساتھ تھا. اس شخص کو گھر سے بلایا, چل نہیں سکتا تھا, اس کو اٹھا کے آئے. حجاج نے کہا کہ تم بھی شامل تھے؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی, اب اس عمر میں کیا ہو سکتا ہے, وہ معاف کر دیں گے, میں خود تو مرنے والا ہوں. حجاج نے کہا یہ غلطی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. بارک اللہ فیک, یہ غلطی نہیں, یہ گناہ ہے, اور اس کی سزا ضرور ملے گی. اور سب کے سامنے اس کے سر کو قلم کر دیا اس عمر میں جا کے, نہیں معاف کیا. فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ. اچھا, تو قصہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر عرض کر رہے سیدنا عثمان بن عفان سے. سیدنا عثمان بن عفان سے کیوں؟ کیونکہ وہ عظیم صحابی جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا, اور آج جو قرآن مجید کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یہ انہی کی برکت سے ہے. قرآن کو جمع کیا, اس میں صحابہ کا اجماع ہوا کہ اسی ترتیب سے جمع ہونا ہے. جب جمع ہو رہا تھا قرآن مجید, سیدنا عبداللہ بن زبیر کو ایک چیز ذرا مشکل لگی. جب اشکال ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, یہ سبا کے صحابہ کرام کا ذرا سیکھنا چاہیے ہمیں. اہل علم کی طرف گئے, اور کون سے اہل علم؟ جو ملے راستے میں پوچھنے, کبار الصحابہ نمبر دو, جو خود ترتیب دے رہے قرآن مجید کی. یہ تو کبار صحابہ ہیں, خلیفہ ہیں, ان کا حق ہے, ان کا حق دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جمع کون کرے قرآن مجید کو, کون آیتیں حکم دے رہے, کون سے کہاں پہ لکھنی ہے. صرف عفان ہے, اسے براہ راست ان کے پاس گئے. آج ہم شرماتے کسی عالم سے سوال کرتے ہوئے, یا ہم بار بار دیکھتے موبائل پہ, اگر سوال بھی کرتے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے پہ کتنی ریئر لگ رہے ہیں ہمارے. یاد رکھے, علم آپ کی طرف چل کے نہیں آئے گا, علم کی طرف جانا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے. تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج وصیۃ لازواج متاع للحول غیر اخراج, اور جو لوگ وفات, اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں وفات پا لیتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں, ان کو وصیت کرے, یوں کے لیے وصیت ہے, اور پیچھے چھوڑ گئے اپنی بیویاں, وصیت کرے ان کو, متاع الحول غیر اخراج, کہ ایک سال تک, حول یعنی ایک سال, ایک سال اپنے گھر میں ان کو رکھے, غیر اخراج نکالے نہیں, نہ نفقہ بھی دیں. یہ سورہ بقرہ نمبر 240 ہے. قد نسختها الآية الأخرى یعنی قول اللہ تعالی, والذین توفون منکم ویذرون ازواج تربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرہ, اور جو لوگ تم میں سے مر جاتے ہیں, وفات پا جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں, تو ان کی بیویاں انتظار کرے, اپنے آپ کو روکے رکھیں, کتنا, اربعۃ اشہر وعشرہ, چار مہینے دس دن. پچھلے آیت میں کتنا تھا, ایک سال, یہاں پر کتنا ہے, چار مہینے دس دن. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 ہے, ٹھیک ہے. تو 34 پہلے یا 40 پہلے, 40 پہلے 34 بعد میں, ایسے ہے نا, اچھا 34 پہلے 40 بعد میں. اس وجہ بتاؤں گا میں کیوں میں نے یہ سوال کیا ہے. وہذه قبلها في التلاوه, تلاوت جہاں کرتے قرآن مجید کی, پہلے کون سی ہے, 234 ہے, چار مہینے دس دن, عدت کتنی ہے آج کل, عدت کتنی ہے, اگر کسی شادی شدہ عورت کا خاوند مر جائے تو عدت کتنی ہے, چار مہینے دس دن. قرآن مجید میں آیت نمبر 234 سورۃ البقرہ میں چار مہینے دس دن کا حکم ہے, اور 240 میں ایک سال کا حکم ہے. تو اشکال کیا ہوا, بعد میں والی ہمیشہ کیا ہوتا, بعد میں آنے والی آیت جو ہے ناسخ ہوتی ہے کہ نہیں, تو اشکال یہ ہوا صحابی کو بھائی, تو اگر اس کو یوں لکھ دیا جائے کہ 234 کی جگہ 240 کو لکھ دیا جائے, 240 کی جگہ 234 کو لکھ دیا جائے, مسئلہ حل ہو گیا, پڑھنے والوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور عقل میں بھی ذرا تسلی ہوگی, ہے کہ نہیں. اچھا دیکھیں ذرا جواب دیکھیں, قال فلم تکتبها, تو آپ اس طرح سے کیوں لکھنے کا حکم دے رہے ہیں, جب یہ آیت بعد میں ہے تو اس کو پہلے لکھ دے تاکہ پتہ چلے یہ منسوخ ہے, کوئی نسخہ حکم تو سب صحابہ بھی جانتے ہیں, جب لکھا ہوگا تو پڑھنے والے کو بھی آسانی ہوگی کیونکہ بعد والی جو ہے وہ آیت ناسخ ہے. اچھا دیکھیں, فقال عثمان رضی اللہ عنہ, سر عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یا ابن اخی, اے میرے بھتیجے, دیکھیں اور یہ ادب ہے, جواب دینے سے پہلے آپ جس کو جواب دے رہے ہیں نصیحت کے ساتھ اس کے ذرا قریب کو رشتہ تو بنائے نا. ہم جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک شخص جوش میں آیا ہے اور کوئی اشکال لے کے آیا ہے, پریشانی کی حالت میں آیا ہے, طریقے دو ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے جو شاید ہمارا طریقہ ہے, عوام کا طریقہ ہے, ارے کیا سر کھا رہے ہو, جیسے لکھا ویسے لکھا, تمہیں کیا ہے, دیکھیے یہ جواب ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. اپنے بیٹوں سے ایسے سلوک نہیں کرتے ہم, کیا اپنے بیٹوں سے, بیٹا آتا ہے, بابا میں نے خواب دیکھا رات کو, خواب ہے, ارے کیا خواب دیکھا, جاؤ یہ وقت خواب بتا, دیکھنے میں کام کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آئے, بیٹا بابا میں نے خواب میں دیکھا, دیکھنا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, یہ وقت بتانے کا, وہ بتائے گا کب آپ کو. یہ ہمارا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو دیکھیں ذرا, یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, بیٹا آتا ہے اور عرض کرتا ہے اپنے والد سے, اے میرے والد, اے میرے بابا, رات میں نے خواب دیکھا ہے, عجیب سا خواب دیکھا ہے. دیکھیں ادب, ایک نبی کا طریقہ دیکھیں اپنے بیٹے کے ساتھ, اس کو بٹھایا, اپنے قریب بٹھایا اور پوچھا, بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے؟ گیارہ سیارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے تعجب اس خواب پہ نہیں جتنا تعجب اس خواب کی تعبیر میں ہے, اور اس سے بڑھ کر تعجب والد صاحب کے طریقے کو دیکھیں آپ. بیٹا پہلے خواب کی تعبیر بیان کی, پھر یہ حکم دیا کہ بھائیوں کو نہ بتانا, وجہ فیقید اللہ کا قیدا, تمہیں کوئی پریشان کریں گے پھر وہ, اور پھر اپنے بچوں کو عذر بیان کرتے ہوئے یاد رکھنا وہ تمہارا دشمن نہیں ہے, شیطان ہی کا کام ہے, شیطان بیچ میں کام کر دیتا ہے. اور پانچویں بات یہ فرمائی, شیطان کیوں ایسا کرتا ہے؟ شیطان دشمن ہے انسان کا, اس لیے پریشان نہ ہونا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا, اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا, شیطان سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے گا اور ضرور تم کامیاب رہو گے. دیکھیں خواب کی تعبیر نہیں صرف, تعبیر بھی اور دور تک اس کا حل بھی. ہمیں کیا پتا ہے کہ سب سے اچھی تعبیر کس نے کی تھی؟ پوری سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں, سب سے اچھی تعبیر کس نے کی ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحیح کہ نہیں؟ کون سی تعبیر جو بادشاہ نے خواب دیکھا اور پورے خطے میں کوئی بھی اس خواب کی تعبیر کرنے والا تھا؟ عوام الناس میں کیا مشہور ہے, بلکہ بعض طالب علم بھی اس چیز سے غافل ہے کہ سب سے عظیم تعبیر جو ہے وہ ان کے والد نے کی ہے اپنے بیٹے سے زیادہ. اور یہ دور تک سوچنے کی تعبیر جو کس سے سیکھا ہے؟ سید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, اپنے والد سے سیکھا ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوا, جب یہی بھائی آخر میں آ کے ملتے ہیں تو ذہن میں کیا بات تھی کہ یہ خود دشمن نہیں ہے میرے, اصل دشمن شیطان ہے, معاف کر دیا کہ نہ کیا. تو دیکھیں پہلے سے سب کچھ بتا چکے. انہیں کہتے ہیں عظیم باپ, اور آج کل ہم بھی باپ ہیں, بیٹے آتے ہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کس کے لیے وقت ہے؟ ہر ایرے غیرے چیز کے لیے وقت ہے. موبائل پہ بات کرنی ہے آدھا آدھا گھنٹہ, حمام میں جانا ایک گھنٹہ, آدھا گھنٹہ ٹائم ضائع کرنا ہے, مزہ آتا ہے نہانے میں بیٹھنے میں, پتہ نہیں کیا کرتے وہاں پہ. دوست آئے ہیں, کہیں باہر جانا ہے, وقت ہے. ٹی وی کے سامنے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بیٹھتے ہیں, وقت ہے. یہ بیٹا کہاں جائے گا؟ واللہ اگر آپ اپنے بیٹے کو وقت نہیں دیں گے تو بیٹا اس شخص کے پاس جائے گا جو اسے وقت بھی دے گا, اس کی قدر بھی کرے گا, اور تب آپ کے پاس وقت بھی ہوگا کہ بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوگا آپ کے لیے. یاد رکھیں آج ہمارے بیٹے ہم سے دور ہو چکے ہیں, الہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج بیٹے جوان بیٹے گھر سے بھاگ رہی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیار اگر والد سے ملتا گھر کے اندر تو کبھی کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہ بھاگتی وہ. کبھی آج ہم روتے ہیں, میرے پاس کئی کیس آئے ہیں, بھئی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, بھئی فلاں ہو گیا, بھئی کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے بیٹوں کے دشمن ہیں, یہ جو بھیڑیے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کمزور ترین چیز, ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں لڑکی کا. کیا ہے جانتے ہیں؟ تعریف. بھئی آپ جیسے کوئی نہیں, بھئی آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ بات بہت اچھا کرتی ہیں, ارے آپ کی پتنی آواز اتنی اچھی تو آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہوگی, آپ کی یہ وہ. زندگی پہلی مرتبہ سن رہی ہے. ہمیں کبھی اپنے بچوں کی تعریف کی ہے گھر میں؟ اچھا کام بھی کرتے ہیں, ارے یہ کیا کیا تم نے, یہ کوئی بات ہے؟ بھئی اگر آپ تعریف نہیں کریں گے, آپ بچوں کو وقت نہیں دیں گے, یاد رکھیں دوسرے بہت ہے, بھیڑیے بہت ہے باہر, ان کے پاس وقت بھی ہے, اور ان کے پاس راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہر ساز و سامان موجود ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اپنے دوست سمجھیں, اپنے بچوں کے قریب رہیں. سب سے اچھا دوست میں, یہ میرا نظریہ ہے, سب سے اچھا دوست آپ کے بیٹے کا آپ کو ہونا چاہیے. جب آپ سے بیٹے سے سوال کرے آپ کا اچھا دوست کون ہے, تو کسی ایرے غیرے کا نام نہ لے, سب سے پہلے کہے میرا والد ہے, میرا باپ ہے. آج یہ رشتہ ہم توڑ چکے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پھر پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں سب سے پہلے کانٹیکٹ کیا ہے, جوان ہیں جوشیلے ہیں, یبن اخی, یبن اخی سن کے تھوڑا سا. الزبیر کون ہے؟ ان کے والد ہیں, یاد آ گیا نا؟ الزبیر میرے والد کی بات, وہ پہلے وفات پا چکے ہیں نا, الزبیر بعد میں وفات پائے, زندہ تھے. جو ابن اخی فرمایا ہے تو تھوڑے سے قریب ہوئے سننے کے لیے. جواب کیا ہے؟ یا ابن اخی لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، اے میرے بھتیجے جو کچھ قرآن مجید میں جیسا ہے اس میں سے میں کسی چیز کو بھی تبدیل نہیں کرتا نہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ نص ہے نا، نص کو تبدیل کر سکتا ہوں؟ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہاں پہ لکھنی ہے ویسے لکھا گیا، میں تو صرف اسے جمع کر رہا ہوں. اس کی دلیل دیکھیں، وروى الامام احمد وابو داود والنسائی والترمذی، ان تینوں نے روایت کی، احمد ابو داود والنسائی والترمذی چاروں نے روایت کی، من حدیث عثمان رضی اللہ عنہ، سید عثمان اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہوتی ذوات العدد جن میں ایک سے زیادہ آیت ہوتی، متعدد آیات ہوتی، فکان اذا نزل علیہ الشیء، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسی سورت نازل ہوتی جس میں ایک سے زیادہ آیت ہو، دعا بعض من کان یکتب، تو بعض کاتبوں کو بلاتے تھے جو وحی کی کتابت کرتے تھے، ان میں سے سیدنا معاویہ بن سفیان ایک ہیں، سیدنا زید بن ثابت، یہ دو ایسے صحابہ جو وحی لکھتے تھے. اور یہ رد ہے ان رافضیوں کا جو کہتے ہیں جو سیدنا عثمان کو، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو برو بلا کہتے ہیں. اور بعض اہل سنت میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں بریلوی حضرات میں سے جو سیدنا معاویہ کو برو بلا کہتے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، کتاب الوحی میں سے ہیں، وحی کے لکھنے والے صحابی ہیں، جو قرآن مجید جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا امانت دار سمجھا کہ وہ قرآن لکھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کوئی شخص سوچ سکتا ہے کیونکہ کہ وہ نعوذ باللہ خائن تھے، انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے کوئی شریعت میں کوئی قانون سازی کی ہے، یا انہوں نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، یہ زیادتی ہے. یاد رکھیں، اگر ان پہ آپ تان کرتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن مجید بھی تان کرنا ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ وہی لکھنے والے تھے، کچھ بھی آگے پیچھے کر سکتے تھے. دعا بعض من کان یکتب فیقول، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبرا تھے جو لکھتے تھے اور ان کو حکم دیتے تھے، وعو هذه الآیات فی سورت یذکر فیها کذا وکذا، ان آیتوں کو وہاں پر رکھو جس سورت میں فلاں فلاں کا ذکر ہے. یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں سورت میں رکھو، کس جگہ پہ، یہ بھی متعین کر دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب جب یہ حدیث موجود ہو، یہ طریقہ موجود ہو، پھر کسی بھی صحابی کے، کسی بھی امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے طریقے سے رد و بدل کرے یا کسی آیت کو کسی جگہ پہ لکھے، اگرچہ عقل اس کو نہ مانے. یاد رکھیں، جس چیز پر نص ثابت ہو گیا عقل سلیم اسی کو قبول کرتی ہے. اس لیے فرق ہے عقل میں اور عقل سلیم میں، قلب میں اور قلب سلیم میں فرق ہے. قلب سلیم کون سی ہے؟ وہ عقل یا وہ قلب جو شریعت کی حدود سے، جو حدود سے واقف بھی ہے وہ اس کے اندر رہتی بھی ہے، جو باہر نکلتی. اور عام عقل یا عام قلب کون سا ہوتا ہے؟ العقل المجرد یا قلب مجرد جو ہے وہ سلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی سوچتا رہتا ہے اور نصوص کو پسے پوچھ ڈالتا رہتا ہے، اس عقل میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور ہر جگہ موجود کیوں ہے؟ کہتے ہیں سمت لازم آتی ہے. ایسی سمت کیسے لازم آتی ہے؟ عقل کہتے ہیں عقل اس کو مان نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو اور پھر سمت لازم نہ آئے. مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. باقی جتنی بھی آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں. یعنی متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے. نحن اقرب قبل الورید کے ایک سے قرب کتنے معنی؟ آٹھ معنی ہیں. آپ نے ایک کیوں لیا، باقی کیوں چھوڑے؟ وہ معکم اینما کنتم معیت کے پانچ معنی ہیں، آپ نے ایک کیوں لیا، باقی کیوں چھوڑ دیے؟ لیکن الرحمن علی العرش استوى دوسرا معنی کوئی ہے؟ دوسرا کوئی معنی نہیں ہے. کہتے ہیں عقل، عقل کیا کہتی ہے؟ زمین گول ہے نا، یہ زمین ہے، سفیر ہے، بال کی طرح. جو شخص یہاں پہ رہتا ہے اوپر، اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے. جو یہاں پہ رہتا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ جی یہاں پہ ہے نا، زمین گول ہے میرے بھائی، سفیر ہے. بال ہے کسی کے پاس؟ یہ بال سمجھنے آ رہا ہے. جو شخص یہاں پہ، آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر. اچھا، جو یہاں پہ ہے اوپر ہے، جو یہاں پہ ہے آسمان پہ نیچے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نیچے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو شخص یہاں پہ ہے آسٹریلیا میں یا ساؤتھ پول میں ہے، آسمان کہاں ہے اس کے لیے؟ ارے ہے تو نیچے زمین کے. عقل کیا کہتی ہے؟ نیچے ہے. یہ عقل بھی کہتی ہے اوپر ہے. عقل تو کہاں کہہ سکتی ہے نیچے؟ آپ کہیں کہ دیکھیں باہر جا کے کہیں کہ آسمان نیچے ہے، پھر دیکھنا کیا کہتے ہیں آپ کو. چھوڑ دیں گے آپ کو. ایمبولینس کا فون کریں کہتے ہیں بھائی ایک شخص ہے کہتے آسمانی جو پکڑ کے اندر کر دو اسے. کہاں پہ؟ علاج کے لیے. تو یاد رکھے آسمان ہمیشہ اوپر ہے لیکن سمت کے اعتبار سے, تو سمت تو یہاں پہ نیچے ہونی چاہیے. اس لیے جہاں پر نص ہو نا تو وہاں پر عقل نکارا ہو جاتی ہے, عقل کی کوئی چلتی نہیں ہے پھر. اور یہاں پر بھی جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خدشہ ہوا کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اسے آپ کو بعد میں لکھ دیں, جہاں پر نص موجود ہے تو صحابی کریم رضی اللہ عنہ نے تو سر عثمان نے بات بیان کی ہے, دلیل بھی بیان کی ہے, تو پھر الحمدللہ تسلی بھی ہوئی. وہ یاد رکھیں جب بھی کوئی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں. یہ صحابہ کرام کا طور طریقہ ہے ہمیشہ, کیونکہ جو مخالف آپ کے سامنے آتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, وہ دور کرنے لیے آپ کی طرف آیا ہے. آپ اس کے ذہن میں 10 غلط فہمیاں اور ڈال دیں تو آپ نے کیا کیا ہے, یا وہ کہہ دیں یہ غلط ہے بغیر دلیل بیان کرنے کی, وہ کہاں سیٹسفائی ہوگا؟ وہ تو اور راستے ڈھونڈے گا, کم سے کم وہ یہ کہے گا یہ اس کے پاس نہ جانا, یہ تو بس فتنہ ہی چاہتا ہے, فساد ہی چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دلیل کو بیان کی ہی نہیں. اگر شخص فرماتے ہیں النوع الثالث, وقت کافی ہو چکا ہے, اگلے درس میں تیسری قسم جو میں بیان کروں گا, یہاں پہ رکتے ہیں. ابھی شروع ہوا ہے, اصل میں چلو 10 منٹ پورا کر لیتا ہوں, 10 منٹ ہے ہمارے پاس, پھر ایک جگہ پہ جہاں رزلٹ بھی ڈکلیئر کرنا ہے. چلو النوع الثالث. جی چلو اگلے ادھر سے ایک نئی باب کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری قسم ترتیب کی, ترتیب السور, صورتوں کی ترتیب. بحیث تکون کل صورت فی موضعها من المصحف, کہ ہر صورت اپنی جگہ پہ ہو قرآن مجید کے اندر. صورت کی بات ہو رہی ہے. وهذا ثابت بالاجتهاد, اور یہ ثابت ہے اجتہاد سے, یعنی نص بھی نہیں اجماع بھی نہیں ہے, اجتہاد ہے. اچھا, فلا يكون واجبا, تو پھر واجب نہیں ہے. یعنی سورت فاتحہ سب سے پہلے ہے, سورہ نساء سب سے آخر میں ہے, یہ ترتیب واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس پر نص بھی نہیں ہے اور اجماع بھی نہیں ہے. میں تفصیل بیان کرتا ہوں, ابھی تسلی ہو جائے گی. وفی صحیح مسلم, صحیح مسلم میں, عن حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ, سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور عظیم صحابی ہیں, کاتم سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز ایک صحابی کو بیان کرتے تھے. کون ہے؟ سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ عظیم صحابی ہیں. انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. ذات لیلۃ, ایک رات میں. فقرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ پہلے پڑھی, ثم النساء, پھر سورۃ النساء, ثم آل عمران, پھر سورۃ آل عمران. یہ ایک رکعت میں میرے بھائی, یاد رکھیں, ایک رکعت میں پہلے سورۃ البقرہ, پھر سورۃ النساء, پھر سورۃ آل عمران. ترتیب کیا ہے قرآن مجید میں؟ بقرہ ہے, پھر آل عمران ہے, پھر نساء ہے. ترتیب یہاں پہ تبدیل ہو گئی, پہلے سورۃ البقرہ ہے, پھر سورۃ النساء, پھر سورۃ آل عمران. وروى البخاري, اچھا یہ تو تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور سلف کا طریقہ دیکھتے ہیں. وروى البخاری, امام بخاری روایت کرتے ہیں. تعلیقا, معلق حدیث کون سی ہوتی ہے روایت؟
جس میں سیدھا صحابی سے بات,
جس میں سند سیدھی نکال دی جاتی ہے, تابعی یا صحابی سے سیدھا بات کی جاتی ہے. تعلیقا عن الاحنف, سیدنا احنف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری. دیکھیں امام بخاری کا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں کتنی, تقریباً 7 راوی ہیں, وہ نہیں ہے تقریباً. انہ قرا فی الاولى بالکہف, اور جو اتنی معلقات امام بخاری میں ہیں اس کی تحقیق کی گئی ہے, وہ صحیح ہیں. انہ قرا فی الاولى بالکہف, یہ جو عظیم صحابی ہیں سیدنا احمد رضی اللہ عنہ, پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھی, اور دوسری میں سورۃ یوسف او یونس, سورۃ یوسف یونس پڑھی. وذكر انه صلى مع عمر بن الخطاب عنه صبح بهما, اور یہ بیان کیا کہ میں نے یہ کیوں کیا, اس لیے کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا عمر بن الخطاب عنہ کے ساتھ نماز پڑھی, اور اس طریقے سے پڑھی. کس طریقے سے پڑھی؟ فجر کی نماز پہلے سورت الکہف, دوسری رکعت میں سورت یوسف یا یونس. ترتیب کیا ہے قرآن مجید کی؟ پہلے سورت یوسف ہے اور پھر سورت الکہف ہے بعد میں, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کیا ہوا, کیا اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو قرآن یہ لکھنا, قرآن مجید جیسے لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس پہ صحابہ کرام کے اجماع ہو چکا ہے. کوئی شخص سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ بقرہ سے آغاز نہیں کر سکتا قرآن مجید کا، وہ نسخہ جو ہے غیر معتبر نسخہ، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے اجماع اور اجماع معتبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ پڑھنا جائز ہے، اس ترتیب کے بغیر پڑھنا جائز ہے. دلیل یہ صحابہ کرام کا عمل. اس مسئلے کو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے بیان کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تجوز قراءت هذه قبل هذه، قراءت میں پڑھنے میں یہ سورت ایک سورت دوسرے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، وکذا فی الکتاب، لکھنے میں بھی اگر آپ لکھنا چاہیں قرآن کے علاوہ، قرآن مجید کے نسخے کے علاوہ. ولہذا تنوعت مصافح الصحابہ، اور اسی لیے صحابہ کرام کے جو مصاحف ہیں وہ مختلف تھے، کس چیز میں؟ ترتیب میں، رضی اللہ عنہم اجمعین. فی کتابت یوں کی کتابت میں، آپ یاد رکھیں سید علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو نسخہ تھا لکھا ہوا پہلے ترتیب سے پہلے، وہ اس ترتیب سے جیسے قرآن مجید نازل ہوا ہے، پتہ ہے سورۃ العلق کے پہلے پانچ آیات، پھر سورۃ مدثر کے پہلے پانچ آیات، اس ترتیب سے تھا، ترتیب مختلف تھی. تو شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو پہلے تو اس طریقے سے کتابت تھی، لیکن استدراک ہے یہاں پہ، یعنی بات اب اور ہونے والی ہے، جو میں نے پہلے بیان کی اب اس کی مخالف بات ہونے والی ہے. لیکن لما اتفقوا علی المصحف فی زمن عثمان رضی اللہ عنہ، جب صحابہ کا اتفاق علی جماع ہوا ایک ہی قرآن مجید کے نسخے پر سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، تو یہ سنت ہو گئی خلفاء راشدون کی. وقد دل الحديث على ان لهم سنه يجب اتباعها، اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ صحابہ کرام کی سنت جن کی اتباع کرنا واجب ہے. علیکم بسنتی وسن الخلفاء المهديين من بعدي افضوا عليها بالنواجذ. ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی سنت کو مضبوط تھامے رکھنا، میری سنت اور میرے صحابہ کرام یعنی خلفاء راشدین کی سنت. تو یہ جو طریقہ ہے سید عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس پر اجماع ہے صحابہ کا. سید عثمان بن عفان کون ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں، ان کی سنت ہی کافی تھی. لیکن جب صحابہ کا اجماع ہوا تب یہ جو طریقہ ہے یہ واجب ہو گیا. تو قرآن مجید کی کتابت کی تبدیل نہیں ہو سکتی، ہاں پڑھنے میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. دوسرا قول علماء کا یہ کہ مکروہ ہے، کہ آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر آپ کرتے تو مکروہ ہے. یعنی ایک رکعت میں اگر آپ پہلے سورت پڑھتے ہیں تو دوسرے رکعت میں بعد والی سورت پڑھیں، لیکن اس اکراہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں روایت بیان کی ہے امام بخاری کی تعلیقا، کہ ان سے ثابت ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک سورت کو جو بعد میں نازل ہوئی وہ پہلے پڑھ لیتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.